بادشاہ نے حکم لگا دیا تھا کہ جو بیٹا پیدا ہو قتل کر دو, کیونکہ اسے نجومیوں نے کہا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت و شاہی کو ختم کر دے گا. حضرت ابراہیم کی ولادت کی خبر اس کو نجومیوں نے دے دی تھی. تو اب جو بچہ پیدا ہوتا تھا اگر بیٹا ہے تو قتل کر دیا جاتا تھا. یہ اللہ کا انتظام تھا کہ جب حضرت ابراہیم ماں کے پیٹ میں آئے, حمل قائم ہوا تو حمل ظاہر نہیں ہوتا تھا, خدا نے پوشیدہ رکھا ہوا تھا. مگر جب ولادت کا مرحلہ آیا اب مادر ابراہیم پریشان ہے, اگر بچہ اسی جہاں میں رہتی ہوں, اسی علاقے میں, اسی شہر میں پیدا ہوا, لوگوں کو خبر ہو گئی, بادشاہ کا سپاہی آئے گا میرے بچے کو قتل کر دے گا, میں کیا کروں؟ ماں کا دل ہے. مادر ابراہیم شہر سے باہر ایک غار میں چلی گئی, پہاڑوں میں غار تھا, وہاں گئی, وہاں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی. اب بچے کو لے کے گھر جا نہیں سکتی, کیوں؟ یہ خبر ہو جائے گی, درمیان میں جاسوس شہر میں پھر رہے ہیں کس کے یہاں بچہ ہوا ہے, اگر بیٹا ہے تو فوراً قتل کر دیتے تھے. اب جناب مادر ابراہیم جو ہیں وہ پریشان ہیں, کیا کریں؟ انہوں نے اسی غار میں بچے کو لٹایا, غار کے آگے پتھر رکھ دیے, کوئی جانور آ کے میرے بچے کو نہ کھا جائے. ماں کا دل تھا, چلی جاتی تھی, اور دن بھر میں کسی ایک وقت چھپ چھپا کے آتی تھی, پورے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ چھپ چھپا کے آتی تھی, غار کے اندر جا کے دودھ پلاتی تھی بچے کو, اور پھر غار کو پتھروں سے بند کر کے چلی جاتی تھی. ماں ہے مگر پالنے والا خدا ہے, خدا ماں باپ کو تو وسیلہ بناتا ہے مگر پالتا خدا ہے. اب ماں پریشان کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پلا کے آتی ہوں دودھ, اور میرا بچہ کیسے وقت گزارتا ہوگا. ایک مرتبہ آئی ہے پھر ایک دن, اور آ کے پتھروں کو ہٹایا تو اب دیکھا کہ ابراہیم کے جو ہاتھ کی بڑی والی انگلی ہوتی ہے نا, یہ منہ میں ہے اور ابراہیم چوس رہے ہیں. ماں نے انگلی کو نکالا تو دیکھا اس سے دودھ بہ رہا ہے. پروردگار عالم صلوات پڑھی بابا سے پڑھی. اب سمجھ میں آیا کہ ہم کی جو معرفت مولا کروا رہے ہیں نا دعا میں, یا رحمت شیخ الکبیر, یا رحمت طفل صغیر, کی وہی ہے جو چھوٹے بچوں کے رزق کا انتظام کرتا ہے. تو اس نے ابراہیم کے لیے, پروردگار عالم نے رزق مہیا کر کے فرمایا, میں چاہوں تو انگلیوں سے دودھ جاری کر دیتا ہوں. اور ابراہیم اس طرح سے غار کے اندر رہتے ہوئے 13 سال تک پلے بڑھے ہیں, تاریخ انبیاء بیان کرتی ہے. اور میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہی ہوں کہ جو معجزات اللہ نے انبیاء کو دیے ہیں, ہمارے آئمہ معصومین وارث انبیاء ہیں. جب میں اور آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا وارثہ آدم صفت اللہ, آدم کے وارث آپ پہ سلام, نوح کے وارث آپ پہ سلام, عیسیٰ کے وارث. ہمارے آئمہ معصومین وارث انبیاء ہیں, فخر انبیاء ہیں. تو جو معجزے اللہ نے انبیاء کو دیے, وہ معجزے ہمارے آئمہ کو بھی عطا کیے ہیں. کیسے عطا کیے ہیں؟ آج 8ویں امام اور 9ویں امام کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں مختصر روایات کے تحت, کیونکہ آج جلوس بھی باہر برآمد ہوگا, زخانے میں بھی علم برآمد ہوں گے, تو آج میری گفتگو تھوڑی مختصر رہے گی. تو اشارتاً گزرنا چاہتی ہوں کہ جو معجزات انبیاء کو دیے, وہی معجزات ہمارے آئمہ کو دیے. کیوں دیے؟ لوگ کہتے ہیں نا, یہ کیا آپ انبیاء سے ملا دیتے ہیں. ہم ملا نہیں دیتے, ہمارے آئمہ جو ہیں وہ وارث انبیاء ہیں, فخر انبیاء ہیں. کیسے خدا نے یہ معجزات انبیاء ہمارے آئمہ کو دیے؟ امام ضامن و سامن امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام, امام رضا کے پاس ایک شخص آیا اور خمس اور زکوٰۃ کی رقم لے کر آیا جو اچھی خاصی تھی. لوگوں نے جو خمس نکالا تھا زکوٰۃ نکالی تھی, زکوٰۃ ظاہر سونے اور چاندی پہ نکلتی ہے, تو سونا چاندی بھی تھا اور مال بھی تھا, درہم و دینار بھی تھے, کافی بڑی تعداد خمس و زکوٰۃ کی. ایک شخص لے کے امام رضا کے پاس آیا, یعنی یہ خمس و زکوٰۃ کا نظام آج قائم نہیں ہو گیا ہے, تمام آئمہ کے زمانے سے قائم ہے. جب وہ شخص امام رضا کے پاس اتنا مال و زر خمس و زکوٰۃ کا لایا اور لا کے امام کے آگے رکھا, امام کے چہرے کو دیکھا, ایک مرتبہ دل میں خیال ہوا, منہ سے کچھ نہیں بولا, دل میں خیال پیدا ہوا, میں اتنا مال و زر لے کر آیا ہوں مگر امام کے چہرے پہ میں نے کوئی خوشی نہیں دیکھی, مطلب امام نے ذرا بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا. یہ دل میں سوچ رہا تھا, امام دل کی باتوں سے باخبر ہوتے ہیں, وہ دل میں سوچ رہا ہے, امام باخبر ہو گئے. امام نے غلام کو بلایا, کہا کہ ذرا پانی اور تشت لے کے آنا. غلام آیا, امام کرسی پہ تشریف فرما تھے, وہ پانی اور تشت لے کے آیا. امام نے کہا تشت نیچے رکھ دو, رکھ دیا. غلام سے کہا میرے ہاتھوں کو دھلاؤ, پانی ڈالو میرے ہاتھوں پہ. غلام اچھا وہ شخص کھڑا دیکھ رہا ہے, امام ہاتھ دھو رہے ہیں, اب جو پانی گر رہا ہے تو سونا تشت میں گر رہا ہے, وہ تشت سونے سے بھر گیا. امام رضا نے اسی مومن کو مخاطب کیا جو دل میں سوچ رہا تھا مولا خوش کیوں نہیں ہوئے اتنا مال و زر دیکھ کے. امام رضا نے کہا جس کی انگلیوں سے سونا بہتا ہو اس کے آگے تیرے مال و زر کی کیا حقیقت ہے. اور اس معجزے نے بتایا جو معجزے انبیاء کو ملے وہ فخر انبیاء ہمارے آئمہ کو بھی خدا نے ادا کیے ہیں. صلوات پڑھی بابا سے. کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جس طرح پروردگار عالم کائنات کا خدا ہے، اس لیے جن ائمہ کو حجت بنا کے بھیجا وہ پوری کائنات کے امام ہیں. کل ساتویں امام کا تذکرہ کیا تھا نا میں نے کہ افریقہ سے آنے والے بھی کہہ رہے ہیں یہ ہمارے امام ہیں. تو امام پوری کائنات کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ نے ہمارے ائمہ کو پوری کائنات پہ اختیار دیا ہے. کیا زمین، کیا آسمان، اس کے مابین، اللہ نے ہمارے ائمہ کو اختیار دیا ہوا ہے کائنات پر. مگر ہمارے ائمہ نے یہ اختیار کبھی اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہی نہیں. وہاں استعمال کیا جہاں خدا کی رضا ہو، جہاں دین بچانا ہو، جہاں حق ثابت کرنا ہو. کس طرح اللہ نے اختیار دیا ہے اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں. نوے امام، امام جواد، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام. امام کے دور میں جو ظالم حاکم تھا اس کا نام تھا معتصم باللہ، بہت ظالم تھا، امام کو قتل کروانا چاہتا ہے. اور آپ کو پتا ہے امام محمد تقی کی شہادت کس عمر میں ہوئی ہے؟ 25 سال کی عمر میں امام کو شہید کر دیا ہے. ہمارے بچے جب جوان ہوتے تو ہم 25 سال کے بعد سوچتے ہیں کہ اب ان کے سر پہ سہرا دیکھنا ہے، انہیں یہ کام کرنا ہے. ہمارے ائمہ کو کتنی مختصر زندگی ملی اور اسی 25 سال میں پوری دنیا کو ہدایت دے گئے. تو اب امام کو قتل کروانا چاہتا ہے معتصم باللہ، اب کیا کرے؟ اس نے اپنے وزیروں کو بلوایا اور بلوا کے کہا تم لوگ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی گواہیاں تحریر لکھ کے لانا اور کہنا کہ یہ تو ہمیں امام کے غلاموں نے دیے. تہمت امام پہ، بہتان امام پہ. کہا میں محمد تقی کو، امام محمد تقی کو بلواؤں گا دربار میں اور تم لوگ جھوٹی گواہی دینا کہ یہ تو بادشاہ کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، جھوٹا الزام. اور تم یہ پرچی جھوٹی گواہیوں کے پیش کرنا اور کہنا ہمیں تو امام کے خادموں نے دیا ہے تحریریں، امام جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. پوری سازش تیار ہو گئی. اس ظالم حاکم نے دربار میں بلایا امام جواد کو. جیسے امام محمد تقی آئے ہیں دربار میں، اس نے وزیروں کو اور درباریوں کو اشارہ کیا. اب سب بڑبڑ کے کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے بادشاہ سلامت، یہ امام محمد تقی تو آپ کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. مولا شکل دیکھ رہے، کہا تم جھوٹ بولتے ہو، کہ ہم گواہی پیش کر دیتے ہیں. اب کھڑے ہو کے وزیر جھوٹی گواہیاں دے، درباری آ رہے پرچی لے کے دکھا رہے ہیں کہ تو ہمیں آپ کے غلاموں نے دیے، تو آپ کے گھر سے ملی، آپ کے خادموں نے دیے ہیں. جب سب جھوٹ بول رہے تھے دربار میں، مولا پہ بہتان لگا رہے تھے، امام محمد تقی نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف بس چہرہ اوپر کیا ہے اور کہا بارلہ تو جانتا ہے یہ مجھ پر بہتان لگا رہے ہیں، بارلہ اب تو ان سے مواخذہ کر. لفظ کیا آیت کا؟ تو ان سے مواخذہ کر، یعنی اب تو انہیں سبق سکھا، تو ان سے بدلہ لے. اتنا فقط ایک جملہ کہنا تھا، دربار کی زمین ہلنے لگی، زلزلہ آ گیا، دیواریں لرز رہی تھیں، یعنی وقت قریب تھا کہ پورا دربار زمین بوس ہو جائے. ایک بار کی اس ظالم حاکم کہتا ہے مجھے معاف کر دیجئے امام جواد، میں نے جسارت کی تھی، میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ دعا کر دیجئے یہ زلزلہ رک جائے ورنہ ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. جیسے ہی یہ کہا امام محمد تقی نے زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا تھم جا، رک جا. جب زمین رکی تو کہا بار الہ تو جانتا ہے یہ لوگ، جو دربار میں لوگ تھے، یہ لوگ تیرے بھی دشمن ہیں، میرے بھی دشمن ہیں. یعنی امام کو اختیار ہے، امام فقط سر اٹھا کے کہہ دے ایک جملہ تو زمین تہ و بالا ہو جاتی ہے. اتنا اختیار ہے ہماری ائمہ کو کائنات پر. مگر جیسے ہی اس نے کہا کہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، امام نے حکم دیا، زمین رک گئی. تو اختیار ہے کائنات پہ ہمارے 12 کے 12 امام کو، 14 معصومین کو، مگر کبھی بھی اس اختیار کو انہوں نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا. اور میں آپ کو پہلی محرم سے اس عشرے میں یہی بات سمجھا رہی ہوں، یہی بات بیان کر رہی ہوں کہ ائمہ معصومین کا مقام تو بہت بلند ہے، کوئی ان کے مقام و معرفت کو، فضائل کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. ان کے در سے جو وابستہ ہو جائے، جو ان سے سچی محبت کرے، دل میں ولایت کا صحیح عقیدہ رکھتا ہو، ولایت آل محمد پر ایمان رکھتا ہو اور اس ایمان کا اظہار اپنے عمل سے کرے، تو پروردگار عالم اس کے لیے قانون قدرت بدل دیتا ہے. اس در کے غلاموں کو، خادموں کو، صحابیوں کو مولا کے در سے جو وابستہ ہو جائے، عظیم مرتبہ بنا دیتا ہے. کیسے بنا دیتا ہے؟ بس ایک روایت سے بات واضح ہو جائے. امام زامن و سامن، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، امام رضا کے در پر ایک شخص آیا بہت پریشان حال، مولا کے در پہ، امام رضا کے در پہ امام کے خادم جناب معروف کرخی سے موجود تھے. یہ معروف، ان کا تعلق لبنان سے تھا اور یہ مولا کے در پہ خدمت انجام دیتے، خادم تھے امام رضا کے گھر کے. دروازے پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا بہت دور سے، کہا مجھے امام رضا سے کام ہے, مجھے امام سے ملوا دو. اچھا اتنا پریشان تھا کہ ایک مرتبہ جناب معروف قرخی نے کہا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے؟ کہا مجھے امام سے ملا دو, تمہیں کیا پتا؟ کہا میں امام کا خادم ہوں, مجھے بتاؤ کیا بات ہے. کہا تمہیں کیوں بتاؤں؟ کہا میں کسی عام آدمی کا خادم نہیں ہوں, میں امام رضا کا خادم ہوں, مجھے بتا تو صحیح ہوا کیا ہے. کہا وجہ یہ کہ میں ملا ہوں, کشتی چلاتا ہوں, سمندروں کا سفر کرتا ہوں, میرا کاروبار یہی ہے. اور جب سمندر میں بھنور آ جائے, طوفان آ جائے تو میری کشتی پھنس جاتی ہے, اور بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں مرتے مرتے بچا, کشتی تک بھنور میں ٹوٹ جاتی ہے. میں اس لیے آیا ہوں کہ امام رضا کوئی تعویذ لکھ کر دے دیں یا کوئی دعا لکھ کر دے دیں تاکہ میں اپنے ساتھ رکھوں, جب سمندر میں طوفان آئے تو میری کشتی بچ جائے, میری جان بچ جائے. جب اس نے یہ کہا, عزیزانوں بہت غور سے سنیے گا, جس کے لیے میں محنت کری, میں نے بیان کرنے کی آپ کے سامنے جسارت کی, کیوں؟ اب وہ کہتے ہیں معروف قرخی امام کا خادم, بس اس بات کے لیے تو امام کو زحمت دے رہا تھا. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ کام تو میں مولا کا خادم بھی کر سکتا ہوں. کہا کیسے کر سکتے ہو؟ کہا تم جاؤ اپنی کشتی لے کے, جب بھی سمندر میں بھنور آئے اس سے کہہ دینا امام رضا کے خادم معروف قرخی نے کہا ہے, اے پانی مجھے اذیت نہ دینا. تم جیسے یہ کہو گے بھنور ہٹ جائے گا, تمہاری کشتی کو نقصان نہیں پہنچے گا. وہ شکل دیکھ رہا ہے, یہ امام کے در کا خادم. مجھے کہا میں کہہ رہا ہوں نا, جاؤ تم سمندر میں اپنی کشتی لے کے, جب بھی ایسا ہو میرا نام لینا اور کہنا امام رضا کے خادم معروف نے کہا ہے, اے پانی مجھے اذیت مت دینا. وہ گیا اور جب بھی بھنور آتا تھا, کشتی چلا رہا ہوتا تھا, پانی کی طرف مخاطب ہو کے کہتا تھا امام رضا کے خادم نے کہا ہے, معروف قرخی نے کہا ہے, اے پانی مجھے اذیت نہ دینا. وہ بھنور راستہ دے دیتا تھا, کشتی آرام سے نکل جاتی. صلوات پڑھیے بابا سے. بس جو ان آل محمد کے در سے وابستہ ہو جائے, محمد و آل محمد سے سیکھ لے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرتے ہیں, ایمان مضبوط ہو, عقیدہ مضبوط ہو, خدا اس کے لیے قانون قدرت بدل دیتا ہے. اور اگر آج بھی کوئی یہ معجزہ دیکھنا چاہے کیسے مولا کے در سے وابستہ لوگ اس طرح پانی کے دھارے بدل دیتے ہیں, آج بھی عباس علمدار کی قبر کے چاروں طرف پانی طواف کر رہا ہے, دنیا حیران ہے کہ پانی کیسے آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. فرات کا پانی اس طرح آ رہا ہے اور اس طرح عباس کی قبر کا طواف کر کے کہہ رہا ہوں مولا شرمندہ ہوں. روز عاشور مصلحت الہی نہ تھی, حکم الہی نہ تھا, ورنہ عباس آپ کو فرات پہ آنا نہیں پڑتا, یہ پانی خود خیموں تک آ جاتا. ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی عباس کے قدموں سے تس مس ہو کے اور اس طرح سے طواف کر کے کہتا ہو کہ مولا معاف کر دیجیے گا. آج تک شرمندہ ہو کے وہ پانی عباس کی قبر کا طواف کر رہا ہے. کیوں؟ عباس علمدار حسینی ہیں. عزاداروں اس عشرے اول میں ہم سیکھ رہے ہیں کربلا سے جینے کا سلیقہ. کربلا جینا سکھاتی ہے. آج بھی کربلا کا ایک منظر پیش کروں گی اور کیا سبق سکھایا عباس علمدار کی زندگی سے آپ کے سامنے بیان کروں گی. وہ کیا سبق ہے؟ روز عاشور صبح نمودار ہوئی, نماز فجر ادا کی گئی. جب نماز فجر عاشور کے دن پڑھ لی گئی تو اب لشکر یزید والے حملہ کرنا چاہتے ہیں. مولا حسین نے اپنے اصحاب کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کیا کہا, ان اللہ تعالی اذنا, خدا نے ہمیں اب اجازت دے دی ہے. کیا اجازت دے دی ہے؟ کہ ہم دشمن جو ہے ان سے جہاد کریں, خود بھی ان کو قتل کریں اور قتل ہو جائیں. یعنی اللہ کی طرف سے اب ہمیں جہاد کی اجازت مل گئی ہے. پھر مولا کا جملہ کیا تھا, فعلیکم بالصبر والقتال, تو بس اب ہم صبر و تحمل سے کام لیں گے اور ان پر حملہ کریں گے, جو ہم پہ ہم کو مارنے آئے ہیں ہم ان کو قتل کریں گے اور شہادت کی منزل پہ پہنچیں گے. ایک جملے پہ غور کیجئے گا, اسی خطبے میں صبح سب سے پہلا خطبہ دیا ہے, کیا کہا مولا نے, فعلیکم بالصبر والقتال, ہم صبر و تحمل سے کام لیں گے اور ان دشمنوں سے مقابلہ کریں گے. ہم سمجھتے ہیں صبر کے معنی ہیں, جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا صبر کرو, بہت آپ سب کی توجہ چاہتی ہوں. آئے آپ سوچیں گے کربلا نے ہمیں کیا سکھایا تھا, ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں صبر کہ جب کوئی پریشان ہو, بچہ ہے جاب ڈھونڈ رہا ہے, تین چار سال سے اس کو جاب نہیں مل رہی, پریشان ماں کے پاس, بیٹا صبر کرو, بس ہم یہ کہتے ہیں صبر کے معنی کیا. ہاں بس اب اتنی کوشش کر لی, بیٹھو اللہ کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا دے گا. بیٹی سسرال سے آئی, کہا بہت ظلم کر رہے ہیں سسرال والے, بیٹا صبر کرو, کرنا تو یعنی بس اب تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو, بس ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ زندگی تو گزارنی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں
صبر کے معنی ہے خاموش ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا. نہیں, مولا حسین کیا کہہ رہے ہیں, الفالیکم بالصبر, صبر کرو اور ان سے جہاد کرو, شمشیر اور تلوار اٹھاؤ اور ان سے مقابلہ کرو. یعنی صبر کچھ کرنے کا نام ہے, کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے. مولا کہہ رہے بالصبر, یعنی مولا نے یہ نہیں کہا کہ مسلم ابن اوسجا تم ضعیف ہو جاؤ خیموں میں چلے جاؤ, اور جو لوگ اور ضعیف لوگ شامل تھے لشکر میں تم چلے جاؤ, جو کم سن بچے شامل تھے جاؤ تم بیٹھ جاؤ, اب تو شہادت ہے ہی, دشمن حملہ. نہیں, مولا نے کہا علی فعلیکم بالصبر, صبر سے کام لو, والقتال, اور شمشیر اٹھاؤ, مقابلہ کرو. یعنی صبر کچھ کرنے کا نام ہے, کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے. اور اگر بات ابھی بھی واضح نہ ہوئی ہو تو ایک چیز اور غور کر لیجئے گا, جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا صبر کرو, جب یہ جملہ ہماری زبان سے نکلتا ہے صبر کرو, اس جملے کے اندر ہی چھپا ہوا ہے صبر کرو. کچھ کرنے کا نام ہے صبر, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام صبر نہیں ہے. یعنی اب بچی آئی سسرال میں ظلم ہو رہا ہے, بیٹا صبر کرو, اب شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, یہاں ہم کہتے ہیں بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہے, ہوتا کیا ہے, اب بچی کا دل جل رہا ہے, غصہ ہے, وہ غصہ کہاں نکلے گا, اولاد پہ, اولاد کی تربیت ویسی نہیں ہوگی جیسے مولا چاہتے ہیں. پھر کیا ہوگا, یہ بچی ہر ایک سے غیبت ہوگی, فلا یہ کر رہے ہیں, ماں مہکے والے ہر ایک سے غیبت کر رہے ہیں, یعنی ہم سب گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ صبر ہے, یہ صبر ہے. صبر کے معنی ہیں کہ اپنے موقف پہ قائم رہو. حسین ابن علی نے کیا سکھایا کربلا میں, میں یزید جیسے کی بیعت نہیں کروں گا, ہر مصیبت برداشت کر لی, بھائی کا لاشا اٹھایا, بھتیجے بھانجوں کے لاشے اٹھائے, بہنوں کی ردائیں جلی گئی. حسین نے کہا صبر کے معنی ہیں استقامت سے قائم رہنا, تم میرا سر جھکا نہیں سکتے, سر کاٹ تو سکتے ہو جھکا نہیں سکتے. تو یعنی اپنی حق پر قائم رہنا اور عمل کرنا, اس کا نام ہے صبر. یعنی بچی جب آئے تو ہم اسے کیا کہیں, بیٹا صبر کرو, یعنی اپنے اخلاق کو تباہ نہیں کرنا, جو تم تربیت و خدمت کر رہی ہو ویسے ہی کرو, مگر دعا کا ہتھیار اٹھا لو, تم دعا کے ذریعے خدا سے کہو. اس سے اس سے کہہ کے غیبت کر کے گناہ کمانے کا کیا فائدہ, گناہ آ جائیں گے نامہ اعمال میں. صبر کرو یعنی تم اپنے اخلاق کو نہ بگاڑنا, جو تمہارا فرض ہے وہ تم ادا کرنا, مگر تم دعا کا ہتھیار اٹھاؤ, خدا کی بارگاہ میں دعا کرو, خدا ان کی اصلاح کر دے, خدا ان کے قلب کو پلٹا دے. بیٹا آیا جاب, میں چند مثالیں دے رہی ہوں, گھر جا کے سوچئے گا ہم صبر سے کیا سمجھتے ہیں اور کربلا نے ہمیں کیسا صبر کرنا سکھایا. بچہ ہے, ملازمت نہیں مل رہی, فلاں رشتے دار بڑی پوسٹ پہ ہوتے, ہمارے پاس اتنی دولت ہوتی, ہم بھی سفارش کروا کے نوکری. ہاں ہاں بیٹا صبر کرو. نہیں, کہو سب سے بڑی طاقت تو خدا کی طاقت ہے, صبر کرو یعنی تم کوشش کرتے رہو اور دعا کا ہتھیار اٹھاؤ, خدا سے وسیلہ مانگو, خدا سے سفارش کرواؤ, خدا راستے بنا دے گا. یہ ہے صبر, یعنی ہر منزل پہ کچھ کرنے کا نام ہے صبر. جنت, آیتیں کیا لکھی ہیں قرآن میں جنت سے متعلق, جنت جگہ ہے مجاہدین کی, جنت جگہ ہے شاکرین کی, جنت جگہ ہے صابرین کی. کچھ کرنے پہ جنت ملتی ہے, کچھ نہ کرنے پہ جنت نہیں ملتی. تو جب صابرین کی جگہ ہے جنت, تو صبر کرنے کے معنی حسین نے کربلا سے سکھائے. جینا چاہتے ہو اور مومن کو زندگی میں صبر کرنا پڑتا ہے, صبر مومن کے ایمان کی علامت ہے. تو صبر کیسے کریں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا ہے, ہم نے کچھ کر کے صبر کرنا ہے, عمل کرنا ہے. اچھا, صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, آج مشکل یہ درپیش ہے کہ آج ابو الفضل عباس کی زندگی سے میں نے آپ کے سامنے صبر پڑھنا ہے, اور صبر کا موضوع خود بہت وسیع ہے اور مولا عباس کی ذات, تو دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی پوری توجہ میرے ساتھ شامل ہے, حال تاکہ وہ مطالب جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں پہنچا دوں. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں صبر کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم گناہ کے مقابلے پہ صبر, دوسری قسم اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں صبر, تیسری قسم مصیبت کے مقابلے میں صبر. اب میں ان تینوں کو مختصر مختصر آپ کے سامنے پیش کروں گی, اور یہ تینوں چیزیں مولا عباس نے ان تینوں باتوں پہ صبر کر کے کربلا کے میدان میں دکھایا, وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. پہلی چیز, مولانا علی کہتے ہیں صبر کی پہلی قسم ہے معصیت کے، یعنی گناہ کے مقابلے میں صبر. سامنے گناہ آ جائے، دل چاہ رہا ہے، دنیا نے حالات بھی سازگار بنا دیے ہیں، مگر یہ سوچ کے اپنے نفس کو دبائیے، نفس پر صبر کیجئے، مجھے یہ گناہ نہیں کرنا کیونکہ میرا امام ناراض ہو جائے گا. وقت میں گنجائش نہیں، بس ایک مثال پیش کر دوں اور مختصر لفظوں میں. آج ہمارے کراچی میں جب شادیاں ہوتی ہیں نا، تو شادیوں کے خرچے میں ایک خرچہ شامل ہے کہ دلہن کی مووی ضرور بنے گی، ٹھیک ہے، فوٹو سیشن ہوگا، اور اس میں دلہن کو پارلر سے سجا کے دیکھیں. دلہن کو سجانا گناہ نہیں ہے، دلہن کو زینت دینا گناہ نہیں ہے، دلہن ہے، آپ نے اس کے شوہر کے لیے اس کو تیار کیا ہے، مگر اس سے پہلے کہ اس کا شوہر اس کی زیب و زینت کی طرف دیکھے، ہم ایک نامحرم کو مووی میکر کو بلا کے مووی بنواتے ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے، ایک ماڈل گرل کی طرح وہ پورا فوٹو شوٹ ہو رہا ہے اور وہ پورے طریقے سے آراستہ ہے، کیا ہو رہا ہے، گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ. ایک سامنے ایک مومنہ عورت کو جس کا ابھی نکاح ہوا ہے آراستہ کر کے جی ہم مووی بنوا رہے ہیں، اس مووی پر ہزاروں خرچ ہوتے ہیں، ہزاروں. اور مجھے بتائیے جب وہ مووی بن جاتی ہے، اس سی ڈی کو آپ دلہا دلہن شادی کے بعد کتنی مرتبہ دیکھتے ہوں گے، شاید کسی کی زندگی میں ایک دفعہ بھی دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. شاید شروع کے دنوں میں تو ایک آدھ دفعہ دیکھا، پھر وہ 70-80 ہزار روپے جو خرچ ہوئے تھے، آپ نے اسراف کا گناہ کیا، پیسے کو ضائع کیا. جب پیسہ اسراف میں خرچ کیا جائے نا، جتنا پیسہ آپ نے اسراف میں 40 ہزار کیا، 70 ہزار کیا، اس پر بھی خمس نکالنا واجب ہے. پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، ہم گناہ پر گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، جبکہ مومن کے گھر میں خوشی آئی ہے. اور امام زمان کیا کہتے ہیں، ہمارے ائمہ کیا کہتے ہیں، جب ہمارے مومن کے گھر میں خوشی ہو ہم آتے ہیں، دیکھ نہیں رہے مولا آتے ہیں، ہمارے مومن کے گھر میں غم ہو ہم آتے ہیں. مولا آئے خوشی میں تو ہم نے کیا دکھایا، مولا آج تو ہم اپنے گناہ کا ثبوت مووی کی شکل میں، سی ڈی کی شکل میں رکھ رہے ہیں. اللہ تو روز قیامت ہمارے گناہوں کو دکھائے گا ہی ہماری نظروں کے سامنے. ہم اتنے نڈر ہو گئے ہیں کہ غلط کام کر کے اس کی سیڑھیاں بنوا بنوا کے اپنے گناہ کے پروف رکھتے ہیں. یہ کیا ہے، معصیت پہ ہمیں صبر کرنا نہیں آتا. بھائی دنیا کہتی نا، آج کل تو ہوتا ہے، بچیاں کہتی ہیں امی شادی ایک دفعہ تو ہوتی ہے، ہماری دوست کی تصویریں بنی تھی، اس کی مووی بنی تھی. یہاں پر گناہ کے مقابلے میں اپنے نفس پہ صبر کرنا ہے. یہ دنیا نہیں بخشوا دے گی، یہ حرام کا گناہ جو ہم سے ہو رہا ہے ہمیں قبر میں جا کے جواب دینا ہے. تو مولا علی کیا کہتے ہیں، معصیت کے مقابلے میں صبر کرنا سیکھو، گناہ سے بچو. اس سمے دنیا کچھ کہ ہمیں نہیں کرنا، دنیا ایک دفعہ کہے گی، 10 دفعہ کہے گی، 20 دفعہ کہے گی، تانے دے گی، مذاق اڑائے گی، اڑانے دیجئے. وہ جتنے تانے دے گی، وہ جتنے مذاق اڑائے گی، خدا آپ کے جنت میں مراتب بڑھاتا جا رہا ہے. ائمہ معصومین آپ سے راضی ہوتے جا رہے ہیں. اب دنیا کی چند جملے سننے ہیں یا امام کی رضامندی دیکھنی ہے؟ آپ کو خوش ہونا ہے یا لوگوں کی نظر میں اچھا نظر آنا ہے؟ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تو یاد رکھیے، صبر کی پہلی قسم، جب بھی گناہ سامنے، میں تو ایک مثال پیش کی ہے، گھر جا کے سوچئے گا، کالج یونیورسٹی میں بچے سی ڈی سن رہے ہیں، گانے آ گئے، فلاں کا کیسٹ گانے کا بڑا اچھا آیا. اب بچیاں گھر میں آئیں، موبائل پہ وہ لگایا، انہوں نے پن لگائی، ہیڈ فون لگایا، سن رہے ہیں. کیا کرنے ہمیں، کچھ نہیں سن رہے، ہم مائیں بے خبر ہیں، حرام کانوں میں جا رہا ہے. جو کان یہ حرام سن رہے ہیں وہ امام زمانہ کی آواز استغاثہ نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے. گناہ کر رہے ہیں ہم، اور مرنے کے بعد انہی کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو مولا علی کہتے ہیں معصیت کے مقابلے میں صبر کرنا سیکھو. ایک شخص آیا تھا مولا حسین کے پاس، سید الشہداء امام حسین کے پاس آ کر کہتا، صلوات پڑھی بابا صاحب، مولا حسین کے پاس آ کے کہتا ہے، مولا میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، مگر مولا میں گناہ سے بچ نہیں پاتا، مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے. آج کل ہمارے بچے بھی کہتے ہیں نا، ہم تو چاہ رہے تھے مگر سب دوست بیٹھے تھے، گانا بج رہا تھا تو کیسے نہیں کان میں آواز جاتی. تو اب وہ شخص آ کے مولا حسین سے کہتا ہے، مولا گناہ سے بچنا چاہتا ہوں مگر پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے. یہ جواب مولا کا ہم سب کے لیے ہے. مولا کہتے ہیں 5 باتوں پر عمل کر لے، پھر جو دل چاہے گناہ کر. ہے مولا، جو دل چاہے گناہ کروں؟ کہا 5 باتوں پر پہلے عمل کر لے، اگر کر سکتا ہے پھر جو چاہے گناہ کر. کہا مولا کیا ہے؟ کہا پہلی چیز، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے. دوسری چیز، کہا اللہ کی سلطنت سے باہر نکل جا، پھر جو چاہے گناہ کر. کوئی نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتے نا. ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کا رزق ہے، ہم نہ کھائیں اور گناہ کر لیں؟ جی نہیں سکتے. مولا نے کہا تیسری چیز، ایسی جگہ گناہ کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھے، کر لے گناہ. کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، خدا بھلا کہاں نہیں دیکھے گا، خدا کی جو بصارت ہے وہ ہماری طرح تھوڑی ہے. پھر مولا حسین کہتے ہیں، جب ملک الموت روح قبض کرنے آئے تو واپس پھیر دینا، میں بھی جانا ہی نہیں چاہتا. کہ مولا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ملک الموت کو پوچھ کے تھوڑی آئے گا. مولا کہتے ہیں پانچویں چیز، جب خدا تمہیں اس گناہ پر جہنم میں ڈالنے لگے، کہنا مجھے جہنم میں نہیں جانا. کہا مولا یہ بھی نہیں کر سکتا. کہا جب نہیں کر سکتا جب خدا کے دائرے اختیار سے باہر نہیں نکل سکتا تو خدا کو ناراض کیوں کرتا ہے, کیوں گناہ کرتا ہے؟ تو مولا نے یہ پیغام ہمیں دیا, ہم خدا کے دائرے اختیار میں, خدا کی سلطنت میں, خدا کا رزق کھا رہے ہیں, یہ جسم خدا کا, یہ احساسات, یہ جذبات خدا نے دیے, کیوں گناہ کی راہ پہ چلتے ہیں؟ تو مولا علی کہتے ہیں پہلی صبر کی قسم ہے گناہ جب سامنے آئے اپنے نفس پہ صبر کرو. اچھا, صبر کی دوسری قسم, جب اطاعت الہی سامنے آئے تو صبر کرو. یعنی صبح کا وقت, اب سردیاں آ رہی ہیں, دن بھر کی نماز تو ہو جاتی ہے, فجر کی نماز بڑی مشکل لگتی ہے اکثر مومنوں کی, فجر کی نماز قضا, ابھی اٹھتے ہیں. نماز فجر کا وقت ہی کل سوا گھنٹے ہوتا ہے, اور ابھی اٹھتے ہیں پتہ چلا اب جو آنکھ کھلی تو ٹائم گزر گیا. اچھا, اسی سردی میں اگر اسکول کالج لگنے لگے صبح 6 بجے تو ہم اٹھ جائیں گے, اٹھ جائیں گے نا, جاب پہ جانا ہے, حکومت کا قانون آ گیا, 6 بجے سب آفس پہنچ جائیں, 6 بجے اسکول کالج کھل جائیں گے, جائیں گے اسکول والے کالج والے نکال دیں گے, ان کی قدر ہے ہماری نگاہوں میں. اور خدا پکارے فقط 2 رکعت نماز 4 سے 5 منٹ میں ادا ہو جائے, اور خدا کہتا ہے اس وقت عرش کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. اگر کوئی رزق کی شکایت کرے, رزق کم ہے, تنگی ہے, سب سے پہلا سوال کیجئے, فجر کی نماز پڑھتے ہو؟ یا کوئی خاتون کہے فجر کی نماز پڑھتی ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا کوئی فجر کی نماز پڑھے اور اس کے گھر میں رزق تنگ ہو. اس لیے کہ آئمہ معصومین کہتے ہیں فجر کے وقت خدا عرش کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, رزق تقسیم ہوتا ہے. آئمہ معصومین نے کہا نماز فجر پڑھنے کے بعد کوشش کرو جب تک سورج نہیں نکلتا بستر پہ نہیں لیٹو, 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ اگر اس وقت بستر پہ نہیں لیٹو کچھ نہیں پڑھ سکتے ہو, نہیں پڑھنا آتا, سلواتی پڑھتے رہو, درود ہی پڑھتے رہو, لیکن نماز فجر پڑھنے کے بعد جو بستر پہ نہیں لیٹا, چاہے سلوات پڑھ رہا ہے, چاہے تعقیبات کی نمازیں پڑھ رہا ہے, لکھ لیجئے زندگی بھر اسے خدا رزق کی تنگی نہیں دے گا, اس کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہوگا, لینے والا نہیں ہوگا. سلوات پڑھیے بابا سے. مگر ہم اطاعت الہی پہ صبر نہیں کر پاتے, نماز قضا ہیں, حجاب ہے, جتنی اللہ نے واجبات رکھے کہیں نہ کہیں ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں, ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا, بس اسی لیے پریشان ہے. ورنہ انسان کے لیے معصومین کہتے ہیں اگر کوئی اپنے 5 وقت کی نماز, کل انشاءاللہ تذکرہ کروں گی, کل کی مجلس میں کربلا کا پیغام ہی نماز ہے, کل آپ کے سامنے بیان کروں گی. تو اب یاد رکھیے مولا علی نے کہا صبر کی دوسری قسم یہ ہے, اللہ کی اطاعت کے سامنے جب شیطان گمراہ کرے, نفس گمراہ کرے, اپنے نفس پہ صبر کرنا, نہیں مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے. کیوں؟ مرنے کے بعد جا کے اللہ ہی کو تو جواب دینا ہے, قبر سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ جب بھی اللہ کی اطاعت آئے صبر کریں. تیسرا موقع اور آخری چیز, تیسرا موقع ملائے کائنات کہتے ہیں کہ ہمیشہ مصیبت کے مقابلے پہ صبر اختیار کرو. جب بھی کوئی مصیبت آئے نا تو بے صبرے نہ ہو جائے, ذرا پریشانی آئی, کوئی بیمار ہے, آئی سی یو میں ہے, گھر میں پتہ چلا کچھ اور ہو گیا. اکثر ہم جو خواتین ہیں ذرا ذرا سی بات پہ کتنے پریشان, ارے آج یہ کیا ہوا, گیس نہیں آ رہی, اچھا آج بچہ جل گیا, ارے کیا مصیبت ہے, مصیبت میں مصیبت. پھر کیا ہوتا ہے, نماز میں دل نہیں لگ رہا, ارے پڑھ لیں گے, جتنی نمازیں پڑھتے ہیں ہم ہی پریشان ہیں, ان کیا دیکھو کچھ بھی نماز روزہ نہیں تب بھی بڑے خوش ہیں, یہ میں اور آپ کہتے ہیں نا. تو یاد رکھیے مولا نے کہا مصیبت پہ صبر کرنا سیکھو. یہ مصیبتیں بلائیں جو ہیں انسان کے گناہوں کو دھو رہی ہوتی ہیں, مگر ہم سے مصیبتوں پہ صبر نہیں ہوتا. 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی, آئیے ان تینوں چیزوں کو مولا عباس کی زندگی میں دیکھیے. مولا یعنی جس طرح عباس نے صبر کا امتحان کربلا میں دیا ہے نا, کوئی دے نہیں سکتا. جب ہم مولا عباس کی زیارت پڑھتے ہیں تو مولا عباس کی زیارت کے جملے کیا ہیں, السلام علیک یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین, السلام علیک ایہ العبد الصالح المطیع للہ ولرسول, اشہد انک قد جاہدت وصبر نساتا وصبرتا حتی اتاک الیقین. ہم کیا کہہ رہے ہیں, السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین, عباس علمدار امیر المومنین کے فرزند, آپ پر ہمارا سلام. دوسرا جملہ کیا کہتے ہیں, السلام علیکم ایہ العبد الصالح, اے عبد صالح آپ پر ہمارا سلام, آپ نے اللہ کی اطاعت کی, رسول کی اطاعت کی, علی کی اطاعت کی, حسن حسین کی اطاعت کی. تیسرا جملہ ہم کیا کہتے ہیں, جو ہم چھوٹی زیارت پڑھتے ہیں نا روزانہ نماز کے بعد, جو آپ سب کی جا نمازوں میں جو کتابیں ہیں نا تعقیبات کی, اس میں دیکھیے یہی زیارت چھوٹی مختصر لکھی ہے حضرت عباس کی. پھر کیا کہتے ہیں, اشہد انکا قد نصحتا, یعنی ہم اب مولا کے سامنے ہم گواہی دے رہے ہیں. مولا ہم گواہی دیتے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں, مولا عباس کو, اشہد انکا قد جاہدتا و نصحتا و صبرتا. مولا ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے جہاد کیا, آپ نے نصیحت کی, آپ نے صبر کیا. یہ ہم حضرت عباس کی زیارت میں پڑھ رہے ہیں. مولا ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے صبر کیا کب تک؟ حتی اتاک الیقین, جب تک کہ آپ نے جامع شہادت نوش نہیں کر لیا. اچھا, اور یہ زیارت ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ چھٹے امام نے. چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ جب مولا عباس کی زیارت پڑھا کرو تو یہ جملے کہہ کے پڑھا کرو. اور ہم مولا سے روزانہ زیارت میں کہنے, مولا آپ نے صبر کیا یہاں تک کہ آپ کو شاک کیا, کیا صبر کا امتحان دیا عباس نے. اب سنیے مختصر وقت میں, اور آج عباس کے مصائب ہیں تو میری کوشش ہے کہ مختصر لفظوں میں یہ تینوں جو مولا علی نے موقع بتائے ہیں صبر کے, عباس نے کربلا کے میدان میں کر کے بتایا. پہلا موقع مولا علی کہتے ہیں صبر ہوتا ہے گناہ کے مقابلے میں. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا, گناہ جب آ جائے سامنے تو صبر کیسے ہو. شب عاشور مولا حسین کے خیمے سے تو تلاوت قرآن دعاؤں کی آوازیں آ رہی تھیں, بیبیاں اپنے خیموں میں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں, مگر لشکر یزید میں لشکر یزید کے کمانڈروں کی میٹنگ ہو رہی تھی پوری رات. کس بات پہ میٹنگ ہو رہی تھی؟ وہ سارے کمانڈر بیٹھ کے یہ طے کر رہے تھے کچھ ایسا کرو کہ عباس کو حسین سے جدا کر دو. اگر عباس حسین کے ساتھ ہیں تو پھر کوئی حسین کو شکست نہیں دے سکتا. اتنا عباس کے جاہو جلال کا روب تھا لشکر یزید پہ. پوری شب عاشور لشکر یزید کے کمانڈرز کی میٹنگ چل رہی ہے, کچھ کرو, کچھ سوچو, کوئی سازش کرو کہ عباس کو حسین سے جدا کر دو. رات بھر سوچتے رہے, ایک سازش تیار کر لی, اور سازش تیار کر کے شمر کو تیار کیا. تم جاؤ اور خیمہ حسینی کے باہر جا کے بولو. کیا بولا؟ بہت غور سے سنیے گا, یہ چیزیں ہم مصائب میں سنتے ہیں لیکن میں مصائب سے پہلے اس لیے بیان کر رہی ہوں. ذرا سوچئے, عباس نے جینے کا سلیقہ سکھایا, صبر کیسے کرتے ہیں. شمر آیا خیمہ حسینی کے پاس, کھڑا ہو کے آواز لگا رہا ہے, مولا کے جانصار تلوار پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں, عباس علمدار کھڑے ہوئے ہیں, آ کے خیموں کے پاس کہہ رہا ہے کہاں ہے میرے بھانجے عباس, آؤ میں نے یزید سے تمہارے لیے امان لے لی ہے. یزید یعنی امان لینے کا اعلان کر رہا ہے, مگر شمر کا اب سے کوئی تعلق, کوئی رشتہ داری نہیں تھی, یہ سازش کر رہا تھا, جھوٹ بول رہا تھا. تاریخ یہ کہتی ہے جس قبیلے کے سربراہ, جس قبیلے سے تعلق بی بی ام البنین کا تھا, اس قبیلے کے غلاموں میں سے تھے شمر کے آبا اجداد, کوئی رشتہ نہیں تھا, مگر سازش تیار ہوئی, کچھ کرو کہ عباس کو الگ کرو. تو آ کے آواز لگا رہا ہے کہاں ہے میرے بھانجے عباس, آؤ میں یزید سے تمہارے لیے امان لے کے آ گیا ہوں. عباس علمدار کے چہرے پہ ایک رنگ جا رہا تھا, ایک رنگ آ رہا تھا, غصے میں سرخ ہے عباس, تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ہے, نکال نہیں رہے تلوار. جب تک کہ مولا کا حکم نہ ہو تلوار باہر نہیں آئے گی. یہ ہے عباس کا صبر. جب تیسری مرتبہ اس نے آواز دی, مولا حسین نے کہا عباس جواب دو. مولا آپ دیکھ تو رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, میرا کوئی رشتہ نہیں. مولا کہ میں جانتا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے, مگر جھوٹا رشتہ لے گیا ہے نا, جو اس کی بات کا جواب دو. آواز دے رہا ہے جاؤ جواب دو. مولا اتنے کریم ہیں, عباس علمدار گئے, کیا بات ہے؟ کہا میں تمہارے لیے امان لے کر آیا, یزید سے لکھوا کے لے آیا ہوں, تم حسین سے الگ ہو جاؤ, جاؤ واپس چلے جاؤ مدینہ, تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. کہا میرے مولا حسین؟ کہا حسین کو تو آج ہم قتل کریں گے. مولا عباس کو جلال آیا, تحفے تیرے امان پہ, دور ہو جا, نہ مجھے تیری امان چاہیے, تو میرے مولا کو قتل کرے اور مجھے امان دے, دور ہو جا, دفاع ہو جا یہاں سے. چلا گیا. یہ ہے گناہ کے مقابلے میں صبر. عباس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے, جان بچا کے چلا جاتا, مگر عباس نے بتایا جب گناہ سامنے آئے, اگر عباس چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ گناہ ہوتا نا. عباس کہہ رہے مولا میں زندہ ہی آپ کے پاس زندہ رہو, مجھے وہ زندگی نہیں چاہیے. تو مولا عباس نے کربلا کے میدان سے سکھایا کتنا سخت مرحلہ تھا, جھوٹا رشتہ لے کر آیا تھا, مگر میں نے صبر کر کے مولا کے حکم پر عمل کر کے دکھایا کہ گناہ کے مقابلے میں صبر کیسے کرتے. ورنہ عباس کے لیے کیا مشکل تھا, تلوار نکالتے سر اڑا دیتے. نہیں, جب تک مولا کا حکم نہ ہو. اچھا, صبر کی دوسری قسم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اطاعت الہی پہ صبر کرنا. میں نے مثال دی نماز کی, حجاب ہو, اللہ کی واجب کے مقابلے میں اطاعت امام کے مقابلے میں, اطاعت خدا کے مقابلے میں صبر کیسے کرتے. مولا عباس نے یہ بھی کربلا میں سکھایا. کیسے؟ جب سات محرم آئی, عمر سعد کا پیغام آ گیا, عمر سعد کے سپاہی آئے, مولا کے خیمے تھے نا نہر فرات کے قریب, آ گئے سپاہی, خیمے ہٹاؤ. عمر سعد نے کہا یہاں سے خیمے ہٹائیں گے حسین کے. عباس علمدار کو جلال آیا, مولا عباس نے تلوار نکالی, نہر فرات کے پاس کھڑے ہیں, سامنے لشکر یزید کے سپاہی ہیں, ادھر مولا عباس کھڑے ہیں. مولا عباس نے تلوار نکال کے نہر فرات کے پاس جو زمین تھی, اپنی تلوار کی نوک سے ایک لائن کھینچ دی, اور مولا جلال میں کھڑے ہوئے ہیں, کسی میں طاقت تو اس لائن کو کراس کر کے دکھاؤ, تم तुम हमारे खैमे उठाओगे यहां से, यहां से हमारे खैमे नहीं उठेंगे, मौला ने लगवाए हैं। है किसी में हिम्मत तो आओ इस लाइन को क्रॉस करके। मौला खड़े जलाल में, किसी में हिम्मत नहीं है। अब्बास का जाहो जलाल, लरसते थे लश्कर यजीद वाले। मौला हुक्म कह रहे हैं किसी में हिम्मत तो आओ, फिर देखो अब्बास की तलवार का कमाल। इधर अब्बास जलाल में खड़े ये कह रहे हैं, उधर बीबी फिज्जा आई, अब्बास शहजादी जैनब ने बुलाया है। मौला अब्बास कहते हैं शहजादी से कहना मैं अभी आ रहा हूं, और मौला जमे में है, हिम्मत तो आओ जरा सामने करो, इस खैमे को हाथ तो छोड़ो, इस लाइन को क्रॉस करके दिखाओ। दूसरी मरतबा फिजाएं, अब्बास जैनब बुला रही हैं, मैं अभी आ रहा हूं शहजादी की खिदमत में, क्योंकि मौला खड़े, मौला का जाओ जलाल था। तीसरी मरतबा जब जैनब आई है फिजा, अब्बास शहजादी कह रही है मैं आ जाऊं, बस ये सुनना था कि अब्बास दौड़े खैमों में आए, हाथ जोड़ के दो जानू बैठे, शहजादी मैं आ रहा था मगर जालिम खैमे हटाना चाहते थे, मैं उनको सिखाना चाहता था कि मैं हैदर कर्रार का लाल हूं। बीबी कहती है, बीबी ने आके कंधे पे हाथ रखा, मौला हुसैन बैठे हुए थे, अब्बास खैमे हटा दो। अज़ादारों गिरिया से पहले सोचो, अभी हम रोएंगे अब्बास को, मगर पहले सोचो अब्बास ने सब्र करना कैसे सिखाया। अब्बास की जगह अगर कोई और शख्स होता, सोचो फिर अब्बास की अजमत पे रोएंगे, अगर अब्बास की जगह कोई और शख्स होता तो कहता मौला अगर मर्जी यही है तो किसी को भी भेज के खैमे हटवा लें, मौला अभी तो मैं कहकर आया हूं। अब्बास ने कुछ नहीं कहा, यह इताअत इमाम, यह इताते लाई, एक लफ्ज नहीं कहा। मौला ने कहा अब्बास खैमे हटाने, अब अब्बास जा रहे हैं, जहां कह के आए थे नहीं हटाएंगे वहीं से अब्बास खैमे हटा रहे हैं। यह इताते इमाम पे सब्र करना, अब्बास ने एक लफ्ज नहीं कहा। सब्र करना क्या है, कुछ करने का नाम है, अब्बास करके बता रहे हैं सब्र कैसे करते हैं। मौला ने कह दिया, फिर उसी मकाम पर गए और खैमे हटाने लगे। तीसरा मकाम मौला अली कहते हैं मुसीबत के मुकाबले में सब्र करना, और अब देखिए अब्बास ने मुसीबत के मुकाबले में कैसे सब्र। बस ये बयान करूंगी, मसाइब की मंजिल पे आ जाऊंगी। ये रिवायत अमूमन आप उलमा और जाकिरीन से मसाइब में सुनते हैं, लेकिन मैं मसाइब में नहीं पढ़ रही, मैं पहले पढ़ रही हूं। क्यों इसको? क्योंकि मसाइब के गिरिया में आप समझ नहीं पाएंगे, पहले इसको समझिए फिर रोएंगे। मुसीबत के मुकाबले में सब्र कैसे करते हैं, मौला अब्बास ने करबला में कैसे सिखाया। मुख्तार के दरबार में जब मुख्तार ने इंतकाम लेना शुरू किया ना मौला के कातिलों से, तो मुख्तार के दरबार में हुरमला को लाया गया। मुख्तार ने सवाल किया तूने कब कब तीर चलाए थे? हुरमला ने कहा मैंने तीन तीर चलाए थे, पहला तीर मैंने उस वक्त चलाया था जब कासिम के गले पे लगा था, दूसरा तीर मैंने उस वक्त चलाया था, यानी अब वो तीन तीरों का हाल बता रहा है, जब मौला हुसैन घोड़े पे थे जख्मों से चूर थे, मैंने तीर चलाया था मौला की पेशानी में लगा था, मौला लड़खड़ा के जुलजना से गया। कहा तीसरा तीर? कहा तीसरा तीर मैंने उस वक्त चलाया था। सुनिए अज़दारों बहुत गौर से सुनिएगा, फिर अब्बास की अजमत समझ में आएगी, फिर हम रोएंगे। कहता है मैंने तीसरा तीर उस वक्त चलाया था जब अब्बास अलमदार नहर फुरात पहुंच गए, पहरा तोड़ दिया, मश्क सकीना में पानी भर लिया था, चुल्लू में पानी लिया लेके फेंक दिया, अभी मेरा मौला प्यासा है, अभी असगर प्यासा है, अभी सकीना प्यासी, अभी पानी नहीं पीऊंगा। अब्बास ने वफा निभाई, अब्बास ने वो पानी फेंक के मश्क कंधे पे टांगी, घोड़े पे सवार हुए। जब अब्बास खयाम हुसैनी की तरफ बढ़ने लगे, उमर साथ चिल्लाया रोको इस शेर को, अगर अब्बास ये पानी लेके पहुंच गए तो कोई हुसैन को हरा नहीं सकता, कोई हुसैन को शिकस्त नहीं दे सकता। कहा 4000 तीर वाले तीरंदाज उस वक्त नहर फुरात पे पहरा दे रहे थे, अब्बास वो पहरा तोड़ के गए थे नहर फुरात, इसीलिए गाजी कहते हैं हम। जब अब्बास पलटे हैं तो वो 4000 तीर चले, अब्बास छलनी हो गए। हुरमला कहता है मुख्तार के दरबार में सुनिए मुसीबत किसे कहते हैं, मुसीबत में सब्र करना किसे कहते हैं, कितनी तकलीफ होगी। 4000 तीर अब्बास के जिस्म को छलनी कर गए। हुरमला कहता है मैंने देखा कि अब्बास का दायां बाजू कलम हो चुका, बायां बाजू कलम हो चुका। उमर साथ मुझे बुलाता है हुरमला रोक अब्बास को, अब्बास को रोक, अगर ये पानी चला गया तो हम जीतेंगे नहीं। तो हुरमला कहता है मुख्तार से, मुख्तार मैं देख रहा था जिसको 4000 तीर ना रोक सके, अब्बास के घोड़े की रफ्तार में फर्क नहीं आ रहा, उसी रफ्तार से जा रहे हैं, जिसको 4,000 तीरों का जख्म ये मुसीबत उसे नहीं रोक रही, जिसके बाजू कट गए नहीं रुक रहा, उसे मैं मेरा एक तीर कैसे रोक लेगा। मैं ये सोच रहा था, मैंने देखा अब्बास को, ये किस तरह से दौड़ रहा है इसका घोड़ा। जब मैंने देखा अब्बास के कटे हुए बाजू हैं, पूरा जिस्म झुका हुआ है मश्क पे, बस मैं समझ गया इसकी जान इस मश्क में है। मैंने तीर का निशाना लिया, मश्क पे लगा, पानी छिदा, मश्क बही, अब्बास का घोड़ा रुक गया, अब्बास ने रुख फेर लिया। यानी अजादारों, अब्बास जख्म खाते रहे, जख्म खाते रहे, एहसास नहीं हुआ, सबर करते रहे, मगर जैसे ही मश्क छिदी, अब्बास की हिम्मत टूट गई। अजादारों, अब्बास ने सिखाया सब्र कैसे करते हैं। बस रबते मसाइब के लिए एक जुमला सुन लो, फिर मौला को रोएंगे। अजादारों, आज 8 मुहर्रम को जहां जहां अजा बर्पा होती है, अभी महफिल खुरासान से भी, अभी अजा खाने से भी अलम बरामद होंगे, और हर एक की कोशिश होती है हम अलम अबुल फजल अब्बास को बोसा दें, मौला के आरम के फरेरे को चूमे, आंखों से लगाए। क्यों क्यों चूमते हैं हम अलम के फरेरे को? इसलिए अजादारों कि जो भी अलम पकड़ के, मुझे नहीं मालूम इस मजमे में किस किस का दिल टूटा हुआ है, कौन क्या क्या दुख लेके आया है, मगर हम सबको यकीन है जब भी हम अब्बास का अलम पकड़ के अपने दिल का हाल कहते हैं, ऐसा लगता है अब्बास ने सुन लिया, हमारा दिल गवाही देता है। अजादारों, एक मोजजा सुन लो, इसके बाद गिरिया करके दुआ मांगेंगे। मोजजा क्या है? आज से 30-35 साल पहले 1980 में अक्टूबर में मुहर्रम आया, जैसे अभी अक्टूबर में मुहर्रम आया है ना, 1980 में भी अक्टूबर में आया था इशरा अव्वल। इंडिया के मौलाना अली हुसैन मुबारकपुरी, इंडिया के आलिम थे, ये अशरा पढ़ने गए अफ्रीका, मॉरिशस गए, वहां पे गए अशरा पढ़ रहे थे, उसी इलाके में जहां ये मजलिस हो रही थी, एक गैर शिया फैमिली, अब्बास बाबुल हवाइज है ना, अब्बास की एक हाजत थी ना पानी पहुंच जाए, नहीं पहुंचा, खुदा ने कहा मैं तुम्हें बाबुल हवाइज बना रहा हूं। यानी अब्बास के दर पे ये नहीं कि अपनों की हाजतें पूरी होती हैं, अब्बास के दर पे गैरों की हाजतें भी पूरी होती हैं। ये मौलाना जब गए अफ्रीका अशरा पढ़ने, बहुत गौर से सुनिए, फिर गिरिया करेंगे, फिर अलम पकड़ के मांगेंगे मौला अब्बास से। ये मौलाना कहते हैं, मैं जहां जिस इमाम बारगाह में अशरा पढ़ने गया था, इमाम बारगाह के करीब घरों में एक गैर शिया फैमिली थी, उनका एक जवान बच्चा था, बीमार था, उसको बार बार फिट्स पड़ते थे, दौरे पड़ते थे, और डॉक्टर नहीं पहचान पा रहे थे कि इसको दौरा क्यों पड़ रहा है। बाप बेटे को लेकर लंदन गया वहां इलाज के लिए, डॉक्टर ने वहां भी जवाब दे दिया, ऐसा मर्ज था, किसी की समझ में नहीं आ रहा इस बच्चे को बार बार दौरे क्यों पड़ रहे हैं, और जब दौरे पड़ते थे वो बेहोश हो जाता था। जब हर तरफ से उम्मीद टूट गई ना, तो जब हर तरफ से उम्मीद टूट जाए तो दुनिया दर आले मोहम्मद पे आ जाती है। हम तो मौला के दर से वाबस्ता है ना, जो गैर शिया, वो गैर शिया था, मगर जब उम्मीद हर जगह से टूट गई, आया मजलिस अज़ा में, मातम हो रहा था, और मातम में जब जवान मातम कर रहे थे हल्का बांध के, तो अब्बास का अलम भी खड़ा हुआ था, उसने अपने बच्चे को ले जाके अलम के पास खड़ा कर दिया, और अलम का फरेरा उसके मुंह पे डाल दिया। इधर मातम हो रहा था, मातम होते होते अचानक उसके बेटे ने कहा, आवाज बुलंद की, या अब्बास, या अब्बास, कह के मातम करने लगा। उसको शिफा मिल गई, लोग हैरान थे, अब्बास इसको भी शिफा दे दी, ये जो नाउम्मीद था, जब शिफा मिली तो वह शख्स अपने बेटे को लेके मौलाना के पास आए। मौलाना ने इस वाकये को बयान किया, किताब मौजज़ात हज़रत अब्बास से पढ़ रही हूं, आए कहा मेरा बेटा शिया होना चाहता है, मैं अब्बास को छोड़ नहीं सकता, मौलाना के हाथ में से शिया मजहब इख्तियार किया। तो अज़ादारों, हम जो ये अलम पकड़ते हैं ना, हम जो आलम का फरेरा पकड़ के मांगते हैं, हमें यकीन होता है कि अब्बास सुन रहे हैं, इसलिए कि इस आलम से हर एक की उम्मीद बंधी हुई है। इसीलिए हम कहते हैं, अब्बास आप टूटे हुए दिलों की आस है, मौला आज आपको सब रोने आए हैं, आज फर्श अज़ा से कोई बीबी खाली हाथ ना जाए, बाबुल हवाज सबको हाजते दे देना। अरे असरे आशूर, मौला बार बार जाते हैं मौला हुसैन के पास, आका इजाजत दीजिए, इजाजत नहीं मिलती, जब जाते हैं मौला हुसैन कह देते हैं, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दूं, बार बार जा रहे हैं, इजाजत नहीं मिल रही। जब सब शहीद हो गए, अब अब्बास के इजाजत मांगने का जुमला ही बदल गया। अब तक जाते थे तो कहते थे, मौला लड़ने की इजाजत दीजिए, जाओ मख्तल में, मौला कहते थे, अब्बास तुम लश्कर के अलमदार हो। जब आखिरी मर्तबा गए और मौला ने कहा कि अब्बास तुम लश्कर के अलमदार हो, तो दाएं बाएं देखकर कहते मौला वो लश्कर कहां रहा, सब शहीद हो गए। अब मौला ने ये नहीं कहा लड़ने को, मौला समझ चुके थे, अब्बास समझ गए थे मेरे नसीब में लड़ना नहीं है। कहते मौला मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए, अब मुझसे देखा नहीं जाता। मौला हुसैन रो रहे हैं, सकीना की आवाज आई, अलताश हाय प्यास। अब्बास खेमे से बाहर आए, सकीना को आगोश में लिया, कहा सकीना बहुत प्यासी हो। कहा चचा सारे बच्चे कह रहे हैं तुम्हारे चचा तो बाबुल हवाइज है, तुम्हारे चचा तो सक्का है, पानी ले आएंगे। मौला अब्बास कहते हैं जाओ सकीना मश्क ले आओ। सकीना मश्क ले आई, मौला ने आगोश में लिया सकीना को, आका हुसैन के खेमे में आए। इससे पहले के कुछ कहते मौला हुसैन ने कहा सकीना सिफारिश करने आई हो, सकीना चचा को भेज तो रही हो, बहुत पछताओगी जब तमाचे खाओगी, चचा याद आएंगे जब ताजियाने पड़ेंगे, चचा याद आएंगे, जाओ अब्बास मैंने इजाजत दी। अदारों निकले मौला अब्बास, मैं बयान कर चुकी मश्क भरी, पलटे हैं मौला के खेमों तक पानी पहुंचाए, मश्क छीदी बाजू कलम हुए। अजादारो जब मौला घोड़े पे संभल ना सके, सर पे गुर्ज पड़ा, अब्बास गिरने लगे। अजादारो मौला अब्बास कहते हैं मैं घोड़े से कैसे नीचे आया, मजलिस में पढ़ा करो। अरे जब कोई सवार घोड़े से गिरता है हाथों का सहारा लेता है, अब्बास के बाजू नहीं थे। मौला घोड़े से गिरे, मौला हुसैन